اللہ الرحمن الرحیم، کسب معاش کے اس عمل میں بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہیں۔ سود کا شمار بھی ناظرین ایسی ہی چیزوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کیا ہے، اسے کیوں حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے، ان امور پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ناظرین، دین کے دیگر شعبوں کی طرح آپ نے معیشت کے میدان میں بھی تفصیلی کام کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے فارمیٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، اس سے بھی آپ کو ہم مطلع کرتے چلیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج ہمارے پارٹیسپینٹس نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی جگہ ہم اپنے ناظرین کی وہ کال لیں گے جن کا تعلق اس موضوع کے حوالے سے ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا ناظرین باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، سود کے حوالے سے ہمیں اپنے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ انسان کے متعلق ہم جانتے ہیں، آپ بھی اس سے باخبر ہیں، کہ معیشت پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ انسان کا کمانا حلال ہے حرام ہے، یہ دین کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اور سود اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک حرام چیز ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور یقیناً سارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں، کہ سود کیا ہوتا ہے، یہ فرما دیجیے۔
اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چند تمہیدی مقدمات واضح کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید نے جس چیز کو اصول کے طور پر معیشت میں حرمت کی بنیاد کی حیثیت سے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تم دوسروں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یہ چیز ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اب اس کی دسیوں صورتیں انسانی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی غبن کرتا ہے، کوئی آدمی جھوٹ بول کے کسی کا مال لے لیتا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی فریب دیتا ہے، کوئی خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی رشوت لے لیتا ہے۔ دسیوں صورتیں اس کی اس وقت بھی موجود ہیں اور جب سے تمدن شروع ہوا ہے موجود رہی ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر کسی کو قرض دیتا ہے، روپیہ قرض دیتا ہے، گندم قرض دیتا ہے، آٹا قرض دیتا ہے، چاول قرض دیتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں بھی ادھار کے طور پر یا قرض کے طور پر دی جاتی تھیں، تو کیا وہ واپس لیتے وقت ان سے کچھ زیادہ کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا۔ اچھا، یہ سوال اس وجہ سے اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا تھا کہ کرائے کا تصور ہمیشہ سے رہا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی چیز کسی کو استعمال کرنے کے لیے دی، کوئی میز ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی گھر ہے، تو آپ اس کا کرایہ لے لیتے تھے، اس کو کبھی بھی ناجائز نہیں کہا گیا۔ آپ نے کسی شخص کی ایک چیز جو اس کی ملکیت ہے اسے استعمال کیا ہے، تو استعمال کا کچھ معاوضہ آپ کو دینا چاہیے۔ تو یہاں یہ التباس پیدا ہوا کہ ہم نے روپیہ لیا ہے، ہم نے گندم لی ہے، ہم نے چاول لیے ہیں، تو ان کو بھی تو ہم نے ایک طرح سے استعمال ہی کیا ہے، تو ان کے استعمال کرنے کا بھی کوئی معاوضہ کیا دینا جائز ہوگا؟ یہ سوال تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ یہ دیا کہ وہ چیزیں جو استعمال کر کے واپس کی جا سکتی ہیں، جیسے میز، کرسی، گاڑی، مکان ہے، ان کا کرایہ تو جائز ہے، لیکن وہ چیزیں جو استعمال کر کے واپس نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، چاول آپ کھا لیں گے، آٹا آپ استعمال کر لیں گے، وہ اپنا وجود ختم کر دے گا۔ روپیہ آپ کو دیا گیا ہے تو کہیں خرچ کریں گے، اس کے استعمال کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے۔ یعنی گاڑی کا استعمال اور روپے کا استعمال، یہ دونوں اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چونکہ انسان کو اس میں دوہری مشقت سے سابقہ پڑ جاتا ہے، یعنی ایک تو وہ اسی چیز کو دوبارہ پیدا کرتا ہے، کمائے گا، پھر اس کے بعد روپیہ پیدا کرے گا، کمائے گا، پھر اسے چاول خریدے گا، یہی کرے گا نا۔ دوسرے یہ کہ آپ اس سے زائد بھی مانگ رہے ہیں، تو یہ اکل الاموال بالباطل ہے۔ وہی بات جو میں نے قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے آپ کو بتائی کہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے، ناحق دوسرے کا مال نہیں کھانا چاہیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ناحق مال کھانا قرار دے دیا۔ گویا اسی اصول کی ایک فرع ہے، اس کو ہمیشہ سے سود کہا جاتا رہا ہے۔
یعنی کوئی کنزیومیبل آئٹم ہے، وہ کوئی شخص لیتا ہے تو جتنا لیا ہے اتنا ہی واپس ہونا ضروری ہے، اضافی اگر چیز لی جا رہی ہے تو یہ سود ہے،
قرض کے طور پر اگر روپیہ لیا گیا ہے ظاہر ہے یہ کنزیومیبل ہے، اس نے اپنے وجود کو فنا کر دینا ہے، اسے آپ اس کی ذات میں باقی رکھ کے استعمال نہیں کر سکتے، تو اس میں اگر کوئی زائد مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی زائد دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے زائد کا، تو یہ در حقیقت سود ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کے نزول کے وقت قرار نہیں دیا، یہ ہمیشہ سے ممنوع قرار دیا گیا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کے شرائع کی جتنی بھی تاریخ ہمیں معلوم ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ سے ایک بری چیز سمجھا گیا. آپ مکان کا کرایہ لے لیں، آپ گاڑی کا کرایہ لے لیں، آپ میز کرسی استعمال کرنے کا کرایہ لے لیں، اس کو کبھی ناجائز نہیں سمجھا گیا یا ناحق مطالبے کا نام نہیں دیا گیا. لیکن جیسے ہی آپ کسی کنزیومیبل چیز کے بارے میں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ واپس کی جائے تو اصل بھی واپس کیا جائے اور اس پر کچھ زائد بھی دیا جائے تو اسے سود کرا
جا سب. ایک سوال سود کے حوالے سے اکثر سامنے آتا ہے کہ جس چیز کو قرآن کریم سود کہتا ہے وہ کوئی الگ چیز ہے اور اس کے لیے ایک ربا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ہم جسے جانتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ ہے یا سود ہے یہ کوئی الگ چیز ہوتی ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
میں دو باتیں دیکھیے بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ ربا کوئی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے. جس طرح عربی زبان میں آپ بات کر رہے ہوں تو اس کے عام الفاظ میں اپنے مدعا کو بیان کریں گے، انہی عام الفاظ میں سے ایک لفظ ربا کو لے کر قرآن مجید نے اس کی حرمت کا حکم صادر.
یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے قرآن کی،
یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں سود ایک عام لفظ ہے، ہر آدمی اس کے معنی سے واقف ہے. جب سود کا لفظ بولا جاتا ہے تو میں آپ سب سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. بالکل یہی معاملہ لفظ ربا کا، یہ قرآن کی کوئی اصطلاح نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بحث اس معاملے میں پیدا ہوئی وہ در حقیقت یہ تھی کہ قدیم زمانے میں مہاجنی سود ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں یوجری کہتے ہیں. مہاجنی سود میں چونکہ شرع سود بہت زیادہ ہوتی تھی اور مہاجن کے عام طور پر کارندے لوگوں کو بہت تنگ کرتے تھے اور زیادہ تر غریب لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ قرض لیتے تھے، تو اس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ربا کوئی اس طرح کی چیز ہے جسے قرآن مجید نے ممنوع قرار دیا ہے. کمرشل انٹرسٹ کے بارے میں جو بینکوں میں ہم لیتے دیتے ہیں اس سے متعلق لوگوں کا عام خیال یہ ہو گیا کہ اس میں وہ استحصال اور ظلم کی صورتیں بغیر نہیں پائی جاتی، تو اس وجہ سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر قدغن لگائی جائے یا اسے وہی ربا سمجھا جائے. یعنی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ربا قرض پر متعین منافع کا نام ہے، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، یہ بات تو ہمیشہ سے طے ہے. اس کی کون سی نوعیت ایسی ہے کہ جس پر حرمت کا اطلاق ہوگا، تو جن لوگوں نے موجودہ زمانے میں جو کمرشل انٹرسٹ ہے اس کو اس سے غیر متعلق قرار دیا، انہوں نے اصل میں یہ استدلال قائم کیا کہ ربا یوجری کی نوعیت کی چیز تھی، یہ جو بینک انٹرسٹ ہے یہ بالکل کاروباری نوعیت کے لیے گئے قرضوں پر کچھ منافع طلب کر لیا جاتا ہے، آخر اس میں حرمت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو ہم جب قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں صرف صرفی قرضوں میں سود پر قرض نہیں لیے جاتے،
بلکہ تجارتی قرضوں میں بھی لیے،
بلکہ زیادہ تر تجارتی معاملات میں قرض لیے.
یہ قرآن میں بیان ہوا ہے،
یہ بات قرآن مجید نے بڑے وضاحت کے ساتھ خود واضح کر دی ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا. اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورہ روم میں سود کی حرمت کا ذکر ہوا ہے، سورہ آل عمران میں سود کی حرمت کا ذکر ہوا ہے، سورہ بقرہ میں سود کی حرمت کا ذکر ہوا ہے. تو سورہ روم کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. یہ جو تم سودی قرض دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں جا کے پروان چڑھے، یہ اللہ کے ہاں پروان نہیں چڑھتا. اب ظاہر ہے دوسروں کے مال میں جا کر پروان چڑھے کی تعبیر تو تجارتی سودی کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب ایک ضرورت مند آدمی قرض لیتا ہے صرفی مقاصد کے لیے قرض لیا جاتا ہے تو وہاں تو دوسرے کے مال میں جا کر پروان چڑھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن مجید میں یہ تعبیر اختیار کر کے بتا دیا گیا کہ عربوں کے ہاں عام قرض کی اور ربا کی صورتیں کیا تھیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جب اس کا ذکر ہوا ہے تو وہاں خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. یعنی اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے، اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے، یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ سب تنگ دست لوگ ہی قرض لیتے تھے،
کچھ لوگ
بلکہ کھاتے پیتے لوگ بھی لیتے تھے. کیونکہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، یہ الفاظ تو آپ استعمال نہیں کر سکتے عام حالات کے لیے، ورنہ تو کچھ دوسری تعبیر ہونی چاہیے تھی، بلکہ عربی زبان میں اس کے لیے پھر اگر کے بجائے جو ان کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے اذا کا لفظ ہونا چاہیے تھا، جس میں آپ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان دونوں تعبیرات سے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہاں زیادہ تر قرض لوگ کاروباری مقاصدی کے لیے لیتے تھے۔ پھر تاریخ سے واقفیت اگر آپ کو ہو تو یہ معلوم ہے کہ عرب ایک تجارت پیشہ قوم تھی، وہ تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے، ظاہر ہے کہ جہاں تجارت کرنے کے لیے آپ جائیں گے وہاں قرض کے معاملات بھی ہوں گے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں دو رائے قائم کی جا سکیں۔ میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں اور جیسے میں نے قرآن مجید کے ان شواہد کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ربا تو در حقیقت قرض پر متعین منافع کا نام ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم نے کمرشل انٹرسٹ کا مطالعہ کیا ہے، بینکاری کے نظام نے اس کو جو صورت دے دی ہے اس کے اندر ظلم اور استحصال کی وہ علت ہی باقی نہیں رہی جو اس زمانے کے قرضوں میں ہوا کرتی تھی۔ کوئی شخص یہ استدلال کر سکتا ہے، چنانچہ ہمارے ہاں بہت سے اہل علم نے یہ استدلال کیا بھی ہے، چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہے تو وہی سود، لیکن چونکہ اس کی علت ظلم اور استحصال یہ اب اس طرح باقی نہیں رہی، اس وجہ سے اس کی حلت کا فتویٰ دے دینا چاہیے۔ یہ نقطۂ نظر ہے،
اس پہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو بنیادی چیز ہے وہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ جو قرآن و حدیث میں جس طرح بیان ہوا ہے وہ پہلے ایک ناظر کے سامنے آ جائے۔ جیسا ایک چیز جو آپ نے بتائی تھی کہ اموال باطل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کا سبب بنتا ہے، تو آپ کی بات اور یہ قرآن کی جو بات ہے اس بات میں اور اس استدلال میں کس طرح تطبیق
ہوتی ہے؟ ان دونوں باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ارتکاز دولت کا تو ہزار چیزیں باعث بنتی ہیں، بلکہ جب آپ نجی شعبے کو کام کرنے کا موقع دیں گے تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہر حال میں دولت کا ارتکاز پیدا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ارتکاز دولت اصل چیز نہیں ہے، ارتکاز دولت کو روکنے یا اس کے لیے کوئی بہتر طریقے اختیار کرنے کے لیے اگر ماہرین معیشت کوئی چیز تجویز کرتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن یہ قدرت کا جو بنایا ہوا نظم ہے اس میں ہوتا ہے، ہر حال میں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ دوسرے سے روپیہ لے رہے ہیں، تو قرآن مجید اصل میں اخلاق کی جگہ سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کو یہ روپیہ اس سے لینے کا حق ہے۔ قرآن مجید یہاں سے بات کر رہا ہے، گویا ایک اخلاقی گناہ ہے جس کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کا روپیہ غبن کر کے لے رہے ہیں، خیانت کر کے لے رہے ہیں، رشوت کے طور پر اس سے روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا روپیہ لے رہے ہیں جس کے لینے کا آپ کو حق نہیں تھا۔ تو سود کے معاملے میں بھی قرآن مجید کا کہنا یہی ہے کہ قرض پر جب آپ متعین منافع کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ در حقیقت دوسرے آدمی کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اس وجہ سے اس کو ناحق قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ یہ بھی در حقیقت عقل الاموال بالباطل ہی ہے، یعنی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے لینا ہی ہے۔ اصل میں ناحق طریقے سے دوسرے کا مال لینا یہ اصولی بات ہے، اس کا اطلاق ہزار صورتوں پر ہوگا، ان میں سے ایک صورت
سے ایک شکل
سود کی بھی۔
اچھا جیسا سود کی شناخت جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، قرآن نے اس کے متعلق جو بات کہی وہ کسی اور چیز کے متعلق نہیں کہی، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ایک طرف تو قرآن کی ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ ملتی ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے غالباً آخری چیزوں میں سے تھی، تو یہ کیا سبب ہے کہ اگر اتنی بڑی بات ہے تو شروع میں کیوں نہیں روک دیا؟
آیت میں جو بات کہی گئی وہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اصل میں دیکھیے جو لوگ سود کھا رہے تھے وہ اپنے بڑے بڑے کاروبار پھیلائے ہوئے تھے، عرب میں بھی ایسے ہی تھا۔ چنانچہ طائف کے بڑے رؤسا کے بارے میں تاریخی طور پر بھی معلوم ہے کہ ان کے ہاں یہ کاروبار بہت عروج پر تھا۔ اس طرح کے لوگوں کو اس کاروبار سے روکنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ چنانچہ جب تک اسلام کو قوت حاصل نہیں ہوئی، جب تک وہ کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں آیا، اس وقت تک اخلاقی نصیحت کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ سورہ آل عمران میں بس اتنی بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لی گئی کہ لا تاکلوا الربا اضافا مضاعفا، تم بڑھتا چڑھتا سود نہ کھایا کرو۔ اسی طرح سے سورہ روم میں یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی گئی کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ جو تم سودی قرض دیتے ہو اور اس میں سود کا مطالبہ کرتے ہو یہ اللہ کے ہاں پروان نہیں چڑھتا، اور تم تو یہ سمجھتے ہو کہ دوسروں کے مال میں جا کر نشو نما پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نشو نما نہیں پانے دیتا، اور اللہ تعالیٰ کہے یہ تمہارے لیے اجر کا باعث نہیں بنے گا بلکہ عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اتنی بات کہی، یہ اخلاق کی اصلاح کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد جب اسلام کے پاس حکومت آ گئی تو یہ اللہ اور رسول کی حکومت تھی، یعنی جو سب سے پہلی حکومت قائم ہوئی مدینے کی حکومت جس کو آپ کہتے ہیں یہ اللہ اور رسول کی حکومت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ براہ راست قرآن کے ذریعے سے اس نظم کو چلا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر ان کے فرستادے اور ان کے نمائندے کی حیثیت سے اس نظم کے ذمہ دار تھے، چنانچہ یہ اللہ اور رسول کی حکومت تھی۔ تو یہ اللہ اور رسول کی جو تعبیر ہے یہ اس حکومت کے لیے اس وجہ سے اختیار کی جاتی ہے، جب حکومت بن گئی، طاقت حاصل ہو گئی تو پھر یہ کہا گیا کہ اب ہم نے سود کو ممنوع قرار دے دیا، یعنی یہ اب آؤٹ لا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ یہ اخلاقی لحاظ سے بری چیز ہے، اب اس کو قانونی لحاظ سے بھی ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ جب قانونی لحاظ سے ممنوع قرار دیا گیا تو ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر لوگ اس حکم کو نہیں مانیں گے تو پھر یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے اللہ اور رسول کی، یہ ان کے خلاف جنگ کرے گی۔
ایک بات قرآن نے یہ بھی کہی ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا ہے، اور پھر پوری بحث قرآن نے ایک نقل کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ سود تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سود کو ناجائز قرار دیا اور تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ آیات بھی اکثر ہماری ایک مسئلے کا سبب بن جاتی ہیں کہ شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، یہ کیا حقیقت ہے؟
یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سود خار کی ذہنیت ہے وہ انتہائی پست ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تو اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہوں، میں کوئی جوکھم برداشت نہ کروں، کوئی تکلیف نہ اٹھاؤں اور میرا سرمایہ کما کے لاتا رہے۔ یہ چیز ہے کہ جس کو وہ اس استدلال کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو حرام قرار دے دیا ہے، یہ تو ایک بیع و شرائع کا سب معاملہ ہے، جس طرح سے آپ چیزیں خریدتے اور فروخت کرتے ہیں، میں نے بھی اپنا سرمایہ دے دیا ہے، مجھے اس سرمایہ کا کرایہ یا اس سرمایہ کا معاوضہ لینے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ جو جملہ آپ نے بتایا یہ اصل میں انہی لوگوں کا جملہ ہے، یعنی یہ پوری بات یوں ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا اور بیع و شرائع کو حلال قرار دیا ہے، اس کے آخر کیا بات ہے، ایسا کیوں کیا ہے، یعنی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ انہی کا قول ہے جس کو بیان کیا ہے، تو قرآن مجید نے اس کے اوپر یہ تبصرہ کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سود کھانے سے جو ذہنیت انسان میں پیدا ہوتی ہے یہ عمل اور اس کی جزا کی مشابہت کے لحاظ سے قیامت میں یہ صورت اختیار کر لے گی کہ یہ لوگ جب اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جس طرح کے ایک آدمی کو کسی شیطان نے چھوت سے پاگل بنا دیا ہو۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الانسان من المس، یہ الفاظ وہاں ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس جرم کی شناخت کیا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کیونکہ لوگ اس کو عام طور پر جرم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیکھیے رشوت کے بارے میں آپ بات کریں ہر شخص ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ غبن کے بارے میں بات کریں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔
ایسا اس کا کیا سبب ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ آج کے دن تک بھی جو ہے ہم سوسائٹی سے سود کو نہیں نکال سکے، رشوت کو مان لیتے ہیں لوگ، بری بات ہے، شرمندہ بھی ہوتے ہیں، تو کیا سبب ہے اس کا؟
اس کا سبب بالکل واضح ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں روپیہ، تو آپ کا روپیہ کچھ دیر کے لیے آپ کے استعمال میں نہیں رہتا، تو اس کے بعد یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جب کوئی چیز کسی کو کرائے پر دیتا ہوں، اگر میں اس کا معاوضہ طلب کر سکتا ہوں تو آخر کیا وجہ ہے کہ میں اپنے روپے کا معاوضہ طلب نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنا فتویٰ اس میں صادر فرمایا، اور یہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی شریعت میں کوئی بات اس وقت بیان کی جاتی ہے جب عام طریقے پر وہ آدمی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دے دیا، چنانچہ یہ بتا دیا کہ نہیں، یہ چیز بھی اپنے اندر اسی طرح کی اخلاقی قباحت رکھتی ہے جس طرح کی اخلاقی قباحت تم رشوت میں، جس طرح کی اخلاقی قباحت غبن میں محسوس کرتے ہو۔ اصل میں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اسلام آپ کے اس اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، اس پاکیزگی میں وہ ادنا درجے کا بھی کوئی اس طرح کا معاملہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو نفس پر آلائش کا باعث بن جائے۔ تو سود کا مطالبہ کرنا، یعنی قرض دے کر اس پر منفعت کا لازمی طور پر مطالبہ کرنا، اس وجہ سے ممنوع قرار دے دیا گیا۔
اچھا جائے صاحب، ایک بڑا اہم مسئلہ یہ کہ سود جو ہے وہ کوئی ایسی تنہا چیز نہیں ہے، بلکہ ایک سسٹم کا نام ہوتا ہے، اس میں سود لینے والے بھی ہوتے ہیں، دینے والے بھی ہوتے ہیں، سود کے بہت سے اور لوگ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں پہ بڑی ایک طرح سے وعید کی گئی ہے۔ تو سود جس طرح لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اس میں جو کام کرتے ہیں سب لوگ یکساں طور پر جو ہے وہ ایک عذاب کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے۔
یہ بات بھی بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دیکھیے قرآن مجید نے اصلاً جس چیز کو ممنوع قرار دیا وہ سود کھانا ہے۔ قرآن کو آپ تینوں جگہوں پر مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہ اصل میں اس روپے کو آپ کے لیے لینا ناجائز قرار دے رہا ہے جو آپ سود کے طور پر لیتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ دو ہی سوالات پیدا ہو سکتے تھے نا، ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا ہم کاروباری مقاصد کے لیے اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہاں کچھ لے سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کے اشارات سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عربوں کے ہاں بھی جو سود رائج تھا وہ زیادہ تر تجارتی سود ہی تھا، اس کی مثالیں میں نے آپ کو قرآن مجید سے دے دی ہیں. دوسرا یہ پہلو سامنے آ سکتا تھا اور اس پر کوئی آدمی سوال کر سکتا تھا ہم سے کہ جب ہم سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود میں کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں در حقیقت ہم جو کچھ بھی دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں اس کا اخلاقی جواز کیا ہو سکتا ہے. اس اخلاقی جواز کے بارے میں قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ چیز ممنوع ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تم ظلم کا ارتکاب کرتے ہو، تو یہ ظلم کسی حال میں تمہیں نہیں کرنا. چنانچہ اصلاً جو چیز ممنوع قرار دی گئی وہ سود کھانا ہے، یعنی جب آپ نے قرض دیا تو آپ سود لیں گے اس پر، یہ جو روپیہ ہے یہ آپ کے لیے ممنوع قرار دیا، اس کو ربا کہتے ہیں. چنانچہ قرآن میں دیکھیں لا تاکل الربا، سود نہ کھاؤ. وما آتیتم من الربا، جو یہ تم سودی قرض دے کر اس پر سود کا مطالبہ کرتے ہو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. تو ہر جگہ اسی کو بیان کیا ہے پورے قرآن مجید میں، کسی جگہ کسی اور چیز کی ممانعت.
کوئی کھلانے والا ہوگا جبھی تو کوئی کھائے گا نا.
جی مجھے اجازت دیجیے میں اپنی بات واضح کرتا ہوں. یعنی اصل میں قرآن مجید نے اس کو ممنوع قرار دیا. اب ایک اور اصول ہے جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے اور عقل عام بھی کہتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو آپ کو ان کا معاون نہیں ہونا چاہیے، ان کا مددگار نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید نے یہ بیان کیا نا کہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تم نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، تم اسم یا حق تلفی یا زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو. تو کسی برے کام میں تعاون کرنا ظاہر ہے یہ بھی ایک جرم بن جاتا ہے. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کا اطلاق کیا اس حدیث میں جس کا آپ نے حوالہ دیا. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و شاہدہ و کاتبہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے اور اس کے تمام جو معاونین ہیں ان سب پر لعنت کی ہے. وہ معاونین کون ہیں؟ اگر آپ سود کے نظام کا مطالعہ کریں تو اس میں جو سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، آج کے زمانے میں کریں یا قدیم زمانے میں کریں، اس کے کچھ ایجنٹ ہوں گے. وہ کوئی دفتر بنائے گا، وہ کوئی نظام قائم کرے گا. اگر وہ کوئی دفتر نہیں بنائے گا، کوئی نظام نہیں قائم کرے گا، تب بھی اسامیاں ڈھونڈنے کے لیے کچھ آدمی ہوں گے جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ سود کی دستاویزات لکھی جائیں گی، اس نے مطالبہ کرنا ہے، اس کے لیے بھی اس کے پاس گواہ ہوتے ہیں جو پھر اس شہادت دیتے ہیں کہ فی الواقع اس آدمی نے یہ لیا ہوا ہے. اسی طرح لکھنے والے تھے، تو یہ گویا اس کا پورا نظام ہے. یعنی جس وقت بھی کوئی آدمی سود کا کام کرے گا تو وہ اپنے ایجنٹ بھی سوسائٹی میں رکھے گا، وہ اپنے لیے کچھ گواہ بھی ٹھہرائے گا، اور وہ اسی طریقے سے کسی سے دستاویز لکھوانے کا کام بھی کرے گا. یہ قدیم زمانے میں بھی ہوتا تھا، موجودہ زمانے میں اس نے سسٹم کی صورت اختیار کر لی ہے. یہ اصل میں معاونین ہیں سب کے سب. جو قرض لینے والا ہے وہ تو ضرورت مند ہے، وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے سرے سے. نہ اس پر لعنت کی گئی ہے، نہ قرآن مجید نے اس کو کوئی ظالم قرار دیا ہے. قرآن مجید کو
قرآن خالی ہے،
قرآن بھی خالی ہے اس سے، اور حدیث میں بھی بات نہیں کہی گئی. حدیث میں جو موکل کا لفظ ہے اس کو لوگ ٹھیک سمجھ نہیں سکے. میں جہاں تک اس کو سمجھاؤں، میرے نزدیک وہ حقیقت میں ان ایجنٹوں کے لیے آیا ہے جو اسامیاں ڈھونڈنے کا کام کرتے تھے. موجودہ زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اب سود کا بینکاری کا نظام قائم ہوا ہے، تو اس میں بھی ایک پورا کا پورا عملہ ہوتا ہے جو یہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اصل میں سود کے کام میں تعاون کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے، قرض لینے والا سود دے رہا ہے، یعنی وہ تو اپنی جائز اور حلال کمائی میں سے کچھ آپ کو دے رہا ہے. وہ کیا حرام کام کر رہا ہے؟ اس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ اس کا کوئی ذکر حدیث میں.
جاج صاحب، ایک بہت اہم سوال میرے ذہن میں ہے، لیکن ناظرین اس وقت وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جائے صاحب، بریک پر جانے سے قبل ہم ان لوگوں کی ذکر کر رہے تھے، ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو سود لینے والے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس میں اس شخص کی بھی بات ہوئی تھی کہ جو سود دیتا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک طرح سے اس کے ساتھ تو زیادتی ہوتی ہے جس طرح قرآن بیان کرتا ہے. تو یہ بات مہاجنی سود پہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص ہے، ضرورت مند ہے، بیٹی کی شادی کے لیے اس نے قرضہ لیا، پھر وہ سود دے. لیکن جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار کے لیے قرضہ لیتے ہیں، وہ اس سے کماتے ہیں. تو وہ اگر کما رہے ہیں تو اگر جس نے پیسے دیے ہیں وہ اس میں سے کچھ کما لے تو اس میں کیا حرج ہے؟
اسلام کا اپروچ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اخلاقی ہے. دیکھیے، اگر ایک تاجر آپ سے قرض لے رہا ہے تو پھر اس کو نفع ہوگا، آپ بھی شریک ہو جائیں. سوال یہ ہے کہ نفع ہوا ہی نہیں، یا مثال کے طور پر نقصان ہو گیا، اس صورت میں آپ کیا حق رکھتے ہیں کہ اس سے زائد کا مطالبہ کریں؟ یہ ہے اصل میں وہ چیز جو سود کی ممانعت کا باعث ہے.
لیکن جیسا وہ تعاون تو کر رہا ہے نا, وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس نے پیسے لے لیے ہیں کسی سے اور پھر اس سے وہ کاروبار بڑھا رہا ہے, اسے ضرورت کیا ہے کاروبار بڑھانے کی؟
تعاون کیوں کر رہا ہے؟ یعنی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. ضرورت انسان کی ذاتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے. کاروبار کو بڑھانا کوئی اسلام میں عیب کی چیز نہیں ہے. جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کی اپنی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ اسے بڑھائیں. کاروبار کے بارے میں یہ بڑی غیر کاروباری بات ہے کہ اسے کسی ایک جگہ روکا جا سکتا ہے. کاروبار کے کچھ اندرونی تقاضے ہوتے ہیں جن کے لحاظ سے آپ اس کو بڑھانا ہوتا ہے. پھر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہے, تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنی خدمت کر رہا ہوتا ہے بلکہ معاشرے کی بھی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کاروبار نہیں بڑھائے گا تو روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے. روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ اسی صورت میں پیدا ہوتے ہیں جب کاروبار بڑھتا ہے, جب فیکٹریاں لگتی ہیں, جب نئے نئے منصوبے آپ بناتے ہیں. اس کے بغیر تو یہ مواقع پیدا نہیں ہو سکتے. تو جس وقت ایک آدمی کاروبار کرتا ہے تو وہ اپنی ذاتی خدمت کے ساتھ یا اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ سوسائٹی کے مفاد کے لیے بھی خدمت انجام دے رہا ہوتا ہے.
لیکن جیسا اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک تاجر ہوتا ہے اس کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ جو سود اسے دینا ہوتا ہے پیچھے, وہ اس سود کو اپنے اس قیمت میں شامل کر دیتا ہے. تو سوسائٹی کی خدمت تو نہیں ہوئی, سوسائٹی کے ساتھ تو مزید ظلم ہو گیا کہ جو چیز پہلے 10 روپے کی مل رہی تھی اب وہ 12 روپے کی مل رہی ہے.
اس کا علاج یہ نا کہ آپ سود کو مملو قرار دیں. یعنی میں تو یہ نہیں عرض کر رہا کہ سود کوئی بہت اچھی چیز ہے. سود ایک اخلاقی گناہ ہے, اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. سوسائٹی سے سود ختم کریں. یعنی لوگوں کو سود کے بغیر اگر قرض آپ دلوانے کی کوئی صورت نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیے. لیکن یہ بات کہ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے تو وہ سوسائٹی کی خدمت کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے, وہ اشیاء صرف مہیا کرتا ہے. کوئی چیز بنا رہا ہے تو آخر آپ کے اندر قوت خرید پیدا ہوگی تو آپ اسے خریدنے کے لیے جائیں گے نا. یہ سب معاملات وہ کر رہا ہے, تو اس لیے اس کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا. البتہ جو آدمی سود کا کاروبار کر رہا ہے اس کے کاروبار کو چلانے کے لیے جو اس کے آوان و انصار ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کا فریضہ انجام دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے جائے صاحب, ہمارے پاس کچھ ریکارڈڈ کالز بھی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو میں ہم ان ریکارڈڈ کالز کو بھی لے لیں. آئیے ناظرین سوال سنتے ہیں.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ہلو جی, اسلم میرا نام ہے. میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ پاکستان میں سود جس طرح تیزی سے پھیل رہا ہے, اس کو پروفٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور بھی کئی نام دیے جاتے ہیں, لیکن یہ اس کو اسلام میں سرن حرام قرار دیا گیا ہے, اس کو ماں سے بدفعلی کے برابر قرار دیا گیا ہے, اس کے متعلق مجھے جواب چاہیے.
سود جو ہے سب پروفٹ کے نام پر ہمارے ہاں پھیل رہا ہے, تو یہ نام بدلنے سے یہ کہتے ہیں کہ کیا وہ چیز جائز ہو جاتی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ نام بدلنے سے تو کوئی چیز بھی جائز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایک پورا کا پورا نظم چل رہا ہے جو سودی پر مبنی ہے, تو اس میں بعض اوقات نفع کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے, بعض اوقات اور اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لی جاتی ہیں. جب بینکاری کا ایک پورا نظام چل رہا ہے تو وہ تو بہرحال اس کو پروفٹ کی ایک قسم ہی سمجھتے ہیں, اسی کے لحاظ سے اس کا نام بھی وہ استعمال کرتے ہیں. اس سے کوئی چیز حرام یا حلال ہونے کی حیثیت سے تبدیل نہیں ہو جاتی. کوئی چیز اگر ممنوع ہے تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے ممنوع ہوتی ہے, اپنے نام کے لحاظ سے ممنوع نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے جیسا, کچھ میرے پاس بھی سوالات ہیں جو ای میل کے ذریعے سے ہمیں مل چکے ہیں. ایک سوال جیسا سب یہ لوگ بہت کرتے ہیں کہ یہ جو کاروباری دنیا میں مسائل ہوتے ہیں کہ مال جو لیا جاتا ہے اس کی اصل قیمت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جب وہ ادھار پہ لیا جاتا ہے, قرضے پہ لیا جاتا ہے, تو اس کی قیمت پھر زیادہ دینی ہوتی ہے. تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو زیادہ پیسے ہم دیتے ہیں تو یہ تو سود کی پھر اسی تعریف کے اندر آ جاتا ہے جو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں.
یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی ہے جو استعمال کی چیز ہے, یوزیبل چیز ہے, اس میں آپ اگر کچھ لیں گے تو کرایہ ہو جائے گا. میں نے سائیکل آپ سے خریدی, قسطوں پر خریدی, آپ کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں تم اس کے پیسے مجھے دے دینا, 4 مہینے یہ میری ملکیت رہے گی, تو ظاہر ہے کہ اس میں جو آپ رقم زائد دے رہے ہیں اس کا کرایہ شمار ہو جائے گی. لیکن کرائے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کسی وجہ سے میں اقساط نہ دے سکوں تو آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ پھر میں وہ سائیکل ہی واپس کروں گا. یعنی پیسے کا مطالبہ نہیں کریں گے آپ مجھ سے, پیسے کا مطالبہ کریں گے تو پھر وہ سود ہو جائے گا. لیکن وہ چیزیں جو صرفی نوعیت کی ہیں, جو استعمال ہو جاتی ہیں, جن کو آپ فنا کر بیٹھتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنی پڑتی ہیں, ان میں ظاہر ہے اگر قیمت میں مدت کے لحاظ سے فرق کیا جائے گا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر اس میں اور سود میں کیا فرق باقی رہا.
یعنی یہ جو ادھار پہ مال دیا جاتا ہے اور جو اضافی قیمت لی جاتی ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک نوعیت سے سود ہی ہے. لیکن جیسا آپ کو ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کا, وہ یہ کہ بہت سے لوگ اس کو اس حیثیت میں پیش کر دیں گے یہ ڈسکاؤنٹ ہے.
یعنی اصل بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ سودا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہی قیمت بتائی جاتی ہے. آپ اس قیمت میں بہت سا مال خرید لیتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ جی میں فوری طور پر اس کی ادائیگی ابھی کر دیتا ہوں سارے روپے کی, اس میں آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کو ڈسکاؤنٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے.
اچھا صاحب, ایک سوال جو سود کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک بڑا گناہ ہے, بڑا جرم ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حد پہ گئے ہیں, آپ کی ایک روایت ہے کہ یہ اس کا گناہ جو ہے وہ کم سے کم ایسا ہی ہے, 70 حصے غالباً روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے 70 حصے اگر گناہ کے کیے جائیں تو سب سے کم جو حصہ ہوگا وہ ماں سے بدکاری کے برابر ہے, تو یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے, کیا سبب ہے اس اسلوب کا؟
جی اس کی وجہ بالکل واضح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سود جس حیثیت سے لیا دیا جا رہا تھا اور جس طرح لوگ اس کی چکی میں پستے تھے اور جس طرح اس طرح کے مہاجن لوگوں کو ذلیل کرتے تھے, اس میں فی الواقع یہ اتنا بڑا جرم بن جاتا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام جتنے جرائم ہیں ان سب کی نوعیت میں بعض چیزیں زائد شامل ہو جاتی ہیں تو ان کی شناخت بہت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر بدکاری ایک جرم ہے, ہر لحاظ سے جرم ہے. ایک آدمی مسجد میں بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے, ایک آدمی محرمات کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو نوعیت بہت تبدیل ہو جائے گی نا. ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو نوعیت بہت تبدیل ہو جائے گی. بالکل اسی طرح سے جب سود مہاجنی سود بن جاتا ہے اور مہاجن ہر طرح کے انسانی جذبات سے عاری ہو کر انسانوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کو اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے اور ان کے لیے نکلنے کے مواقع باقی نہیں رہتے, وہ صورتحال ہے جس کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی نوعیتیں تبدیل ہوں گی تو تبصرے کے اندر جس شناخت کو بیان کر رہا ہے اس میں بھی کمی آئے گی, اور یہ تمام جرائم میں ایسے ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے صاحب, ایک سوال میرے پاس ای میل کے ذریعے سے آیا ہوا ہے اور وہ اہم سوال ہے. بہت سے لوگ کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ پیسے لگاتے ہیں کاروبار میں, تو وہ یہ کہتے ہیں جو سوال آیا ہے مخصوص کہ 2 لاکھ روپے انہوں نے کہیں لگا رکھے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں 5,000 روپے مہینہ ہر مہینے دیا جاتا ہے, تو یہ فکس اماؤنٹ کا ملنا, تو سود کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ فکس اماؤنٹ کا ملنا جو ہے وہ اصل میں سود ہے.
اس کی نوعیت سمجھنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معاہدہ یہ کیا گیا ہو کہ آپ علی الحساب 5,000 روپے لیتے رہیں گے, آخر میں جب سال گزر جائے گا تو تمام حسابات دیکھے جائیں گے, نفع کا نقصان کا اندازہ کیا جائے گا. اگر آپ کا نفع فی الواقع اتنا ہے کہ 5,000 کے لحاظ سے آپ کو ادائیگی ٹھیک ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, اگر کمی ہے تو پوری کر دی جائے گی. اگر تو یہ ہے تو پھر اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر طے کر لیا ہے کہ آپ نے 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے دے دیے اور آپ کو 5,000 10,000 روپے مہینے کے ملتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے, تو پھر یہی سود ہے, کیونکہ قرض پر متعین منافع ہی کو سود کہا جاتا ہے.
یعنی متعین منافع ہونا ضروری ہے.
جی, اس کی تعریف ہی یہ ہے. یعنی سود اس منافع کو کہتے ہیں جو متعین کر لیا گیا ہے. متعین منفعت ہے کہ 1,00,000 پر مجھے 2% ملنا ہے, 4% ملنا ہے, 10,000 ملنا ہے, 5,000 ملنا ہے, یہ شرط ہے اور میں اس کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہوں. جس وقت آپ یہ چیز کریں گے تو اسی کو سود کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے صاحب, ایک اور سوال میرے پاس یہ چھوٹا سا آیا ہوا ہے لیکن اہم سوال اس اعتبار سے کہ اسلام سے قبل بھی کیا سود اسی طرح حرام اور ناجائز تھا, اور پچھلی شریعتوں میں جو ہے اس کے احکام کیا اسی طرح موجود تھے, اور کس خاص وقت سے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا؟
میں اپنی تمہیدی گفتگو میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تو تب سود کو حرام قرار دیا گیا. سود تمام امتوں میں ایسے ہی ممنوع رہا ہے, بلکہ یہ ایسی ممنوع چیز ہے کہ اس کے بارے میں کبھی دو آراء نہیں رہی. تورات میں, انجیل میں بالکل اسی طرح سود کی شناخت, سود کی حرمت بیان کی گئی ہے. تمام قدیم صحائف اسی بات کی شہادت دیتے ہیں. پرانی امتوں کے ہاں بھی فقہا علماء اس پر ہمیشہ متفق رہے ہیں. باقی دنیا بھی سود کی ممانعت پر متفق تھی. اب اس زمانے میں بعض لوگوں نے استدلال کرنا شروع کیا, ورنہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس کو ایک برائی ہی سمجھا جاتا رہا ہے.
ٹھیک ہے جائے صاحب, ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہوا ہے کہ یہ جو مضاربت ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہے اور کاروبار کوئی اور کر رہا ہے, تو کیا دین میں اس کی اجازت ہے؟ اور دوسرا ایک فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے.
یہ بات یہ ہے کہ دین جو کچھ ممنوع قرار دیتا ہے اس کو واضح طریقے پہ بیان کر دیتا ہے. دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو تمام زندگی کے معاملات میں یہ بتائے کہ فلاں فلاں معاملات کیسے کریں, انسان کاروبار کرتا ہے، انسان دوسرے معاملات کرتا ہے، وہ سب جائز ہوتے ہیں، ان میں کوئی چیز قباحت کا باعث ہو تو دین بتائے گا۔ تو دین میں سود کو ممنوع قرار دے دیا، جوئے کو ممنوع قرار دے دیا، اسی طرح ایک اصول قائم کر دیا کہ ہر وہ چیز جو دوسرے کے لیے لازمی نقصان کا باعث بن جائے جس کو ضرر کہتے ہیں، یا اس میں کوئی دھوکہ پیدا ہو جائے دوسرے کے لیے جس کو غرر کہتے ہیں، یہ ممنوع ہے۔ ان چیزوں کے لحاظ سے ہر معاملے کو دیکھا جائے گا، مضاربت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے،
سب یہ جو
ممنوع ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔
جیسا اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کی زمین ہے اور دوسرا شخص اس کے اوپر جو ہے کوئی فصل اگا رہا ہے، تو ایک حصہ وہ جس کی زمین ہے اسے دیتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے سود ہی ہے۔
یہ مضاربت نہیں ہے، تو مزارات ہے،
مزارے
یعنی مضاربت تو یہ ہے کہ آپ اپنا مال کسی کو دیتے ہیں اور آپ اس میں شریک نہیں ہے کاروبار میں، یعنی فیصلے کرنے میں شریک نہیں ہے، مال آپ نے دے دیا اور وہ آپ کا ایک حصہ مقرر کر دیتا ہے، اس میں بھی کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے، بین ہی مزارت میں بھی کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے۔
جیسا آپ نے ابھی جوئے کے حوالے سے بات کی، تو ایک دو سوالات اس پس منظر میں بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو ریفل اسکیمیں ہوتی ہیں جیسا، تو یہ جو ریفل اسکیمیں، ان میں سود یا جوا یا دونوں چیزیں شامل ہیں، یا ان کی دینی حیثیت کیا ہے؟
دیکھیے جی، ان دونوں کی تعریف سمجھ لینی چاہیے، اس کے بعد آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ سود کیا ہے، جوا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی ہزاروں قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن پر اس کا اطلاق کرنا ہوتا ہے، وہ ایک عام آدمی عقل عام سے بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ جوا یہ ہے کہ جس میں ایک فریق کو لازماً نقصان پہنچنا ہوتا ہے، یعنی اس معاملے کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ یا ایک آدمی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کو بیک وقت فائدہ ہو جائے، یا دونوں کو بیک وقت نقصان ہو جائے، یا دونوں کو کم یا زیادہ فائدہ ہو جائے۔ ایک کو لازماً فائدہ ہونا ہے، دوسرے کو لازماً نقصان ہونا ہے، یہی جوا ہے۔ مثال کے طور پر میں 10 روپے لگا دیے، وہ 10 روپے تو لازماً ختم ہو ہی جانے ہیں، البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت بڑی منفعت مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے۔ تو یہ جوا ہے، جوا اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جتنی صورتیں ہوں گی لوگ اس پہ خود اطلاق کر سکتے ہیں۔
ٹھیک، اچھا جاہر صاحب، اس میں ایک جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ آپ نے جو بات فرمائی ہے، قرآن میں ایک آیت ہے جہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جوئے کے حوالے سے، سورہ بقرہ میں، تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اس میں کچھ نفع بھی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی نفع نہیں ہوتا کسی کو؟
دیکھیے، یہ جوئے کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو بتائی، یعنی جوا اس چیز کا نام ہے کہ ایک فریق کو لازماً نقصان ہو جانا ہے، اس چیز کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے کو لازماً نفع ہونا ہے اس کے نتیجے میں، یہ تو جوئے کے اندر ہی چیز شامل ہے۔ قرآن میں جو آیت آپ نے بیان فرمائی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ صورتحال تھی کہ عربوں کے ہاں لوگ جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، اور عام طور پر بڑے بڑے لوگ مجالس منعقد کر کے، تقریب منعقد کر کے یہ کام کیا کرتے تھے، بالخصوص جب شمال کی ہوائیں چلتی، پالا پڑتا، بہت زیادہ سردی ہو جاتی، قحط کسی صورتحال نمودار ہو جاتی، تو اس میں اس طرح کی مجالس منعقد کی جاتی تھی۔ اس میں عام طور پر جانور ذبح کر کے گوشت پر جوا کھیلا جاتا تھا، اور اس موقع پر شراب بھی لڑائی جاتی تھی۔ پھر مختلف غریب لوگ وہاں آ جاتے تھے، اور وہ ان تیروں کے ذریعے سے، جو جوئے کے تیر سمجھے جاتے تھے، وہ گوشت جیتتے تھے۔ یہ چیز تھی۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس سے تو کچھ غریبوں کا فائدہ بھی ہوتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے آپ کوئی ایسی تقریب منعقد کریں جس میں اخلاقی لحاظ سے تمام اقدار پامال کر دی جائیں، اور آپ کہیں کہ اس میں جو نفع ہوگا یہ ہم فلاں غریب بستی کی مدد کے لیے دے دیں گے، یا فلاں ہسپتال میں لگا دیں گے۔ تو اس کو قرآن مجید نے یہ کہا کہ چیز کے غلط یا صحیح ہونے کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ اس کا نفع یہ تھا کہ غریبوں کو اس سے فائدہ ہو رہا تھا، تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ نہیں، اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، یعنی جس کو تم نفع سمجھ رہے ہو اس کے مقابلے میں یہ گناہ کی بات ہے۔ تو چنانچہ قرآن کے الفاظ یہ کہ اسم ہما اکبر من نفع ہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، ورنہ تو نقصان اور نفع کا تقابل ہونا چاہیے تھا، تو یہ بات قرآن مجید نے نہیں کی۔
جاہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، سود کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس پر کوئی گفتگو ایک نشست میں مکمل نہیں کی جا سکتی، اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔